یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صلوات بھیجی محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. خمینی ابو شکند شہید قائد اللہ معارف حسین حسینی جملہ مرحوم مراجع عزام جو ہم میں نہیں رہے، اپنے تمام مرحوم مومن اور مومنات تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا. صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد پر. گزارش کروں گا کہ سب آگے جگہ خالی ہے، اگر تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹائیں گے مجلس کا ماحول بن جائے گا. ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. آگے آ گیا جوان، آ گیا بیٹا، بچوں آ گیا، شاباش. تو میرے سامنے تو لوگ بیٹھے ہوئے نا، سب دور دور بیٹھے ہوئے، بکھرے بکھرے اچھے نہیں لگتے. مل کر ایک بلند آواز سے سلام دے رہی محمد علی محمد. عیدان محترم، کل عنوان شروع کیا تھا، مضمون شروع کیا تھا، آج تھوڑا سا انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے. کل بتا دیا خلاصہ آپ کو کہ محافظین مکتب کہ ان 14 صدیوں میں جتنا جبر اور تشدد چیلنج ہے تاریخ کا، جتنا تشیع نے جھیلا ہے، دنیا کے کسی مکتب پہ ایسا جبر نہیں. اور آج تک جس جبر اور تشدد کے ماحول میں تشیع پروان چڑھا ہے، لیکن یہ اللہ کا، یعنی یہ معجزہ الہی، اس کو کہیے یہ معجزہ الہی ہے، کیونکہ مکتب برحق ہے، مکتب حق ہے. تو اللہ نے وہی مثال رکھی کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویعبا اللہ. یہ کفار چاہتے ہیں، مشرکین چاہتے ہیں، منافقین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں، اور اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا. یہ معجزہ الہی ہے کہ جس نور کو وہ پھونکے مار کر بجھانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی ساری سازشوں کو پھونکوں سے تعبیر کیا ہے. یعنی جتنی بڑی سازشیں کر لیں، اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، وہ پھونک سے زیادہ نہیں ہے. اللہ انکاری ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگرچہ یہ بات کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو، مشرکین کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو، کہیں ولو کرہ المشرکون ہے، کہیں ناگوار ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. جتنا جبر، جتنی پابندیاں، جتنی گھٹن، جتنا تشدد، جتنا قتل عام، مکاتب کو الگ الگ اگر کیا جائے تو جتنا تشیع پہ ہوا کسی پر نہیں. لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں ایک بات تو طے ہے نا، دیکھیے آپ کو ایک بات بتائیں، عمل کرے یا نہیں کرے، اعلان کرے یا نہ کرے، لیکن اتنا دنیا جانتی ہے کہ اگر کسی مکتب میں جان ہے تو اس مکتب کا نام ہے تشیع. دیکھیں نا، دوسرے طرف طاقت ہے نا، ساری طاقتیں ایک طرف ہیں، دنیا کی ساری دولت، حکومت، سامراج، یہ ایٹمی طاقتیں فلاں، سب ایک طرف ہیں، اور مقابلے میں کیا ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں تشیع ہے. بھائی ان کے مقابلے میں تو بے سر و سامانی ہے نا، چند لاکھ مومنین کا ڈٹ جانا پوری دنیا میں بے سر و سامانی، لیکن ان چند لاکھ مومنین نے پوری دنیا سے مکتب حقہ کی، مذہب حقہ کی، مکتب تشیع کی حقانیت کا کلمہ پڑھوایا، کہ پوری دنیا مل کر بھی راز یہی ہے 1400 سال کا، کہ 1400 سال کی جو قربانیاں ہیں نا، جن کا میں آج تفصیل سے اب سلسلے وار ذکر کریں گے آپ کے سامنے، 1400 سال کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ اعلان کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم مکتب ہے تو وہ تشیع ہے. آج بھی مظلوم ہے نا، آج بھی مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے ہم کبھی بھی ظالم نہیں رہے. اور ایسا کیوں ہوا، آئیے اب تیار ہیں مطلب سننے کے لیے؟ پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے, کیونکہ اب میں خشکی تری کی بات تو کروں گا نہیں, کیونکہ 27واں 28واں سال مجھے بھی پڑھتے ہوئے اشرہ ہو گیا, تو میرے سننے والے سب جانتے ہیں جو پہلی بار پھنس جاتا ہے وہ ضرور پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, میں بھی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ جو سننے والے ہیں وہ ماشاء اللہ مجھے سنتے چلے آ رہے ہیں, تو ان کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی, وہ مجھے سننا جانتے ہیں اور مجھے سننا چاہتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں, ایک بار بلند آواز سے مل کر سلوار بھیجیے محمد آل محمد. دیکھیے ایک بار بتاؤں آپ کو کہ تشیع تو زندہ ہے, ائمہ تحریک کی جدوجہد تحریک اپنی جگہ, وہ بھی ذکر آ جائے گا, نائبین امام کی جدوجہد اپنی جگہ, شہدا کا خون اپنی جگہ, علماء کا خون جو انہیں قلم میں ڈبو کے, جس خون کو قلم میں ڈبو کے, قلم کو جس خون میں ڈبو کے محفوظ کیا نظریاتی سرحدوں کو, کہ آج تک ایک بار پریشان مت ہوا کیجیے, یہ جو ادھر ادھر سے آوازیں اٹھتی ہیں نا عقیدوں کے خلاف ہو رہی ہے, وہ نئی نئی چیزیں آتی ہیں بازار میں, مت پریشان ہوا کریں بالکل بھی نہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے اسے نہ آپ بچا سکتے نہ میں بچا سکتا ہوں. تشیع کو اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ائمہ طاہرین نے جو راستہ بتایا تھا نا نائبین کا, وہ نائبین کے بنیادیں اتنی مضبوط رکھ دی ہیں کہ کتنا ہی حملہ کریں, یہ مال کے اوپر لڑ رہے ہیں, کس کے اوپر لڑ رہے ہیں, مال پر, کروڑوں اربوں ڈالر پہ لڑ رہے ہیں, ادھر مال ہے ادھر خون ہے, جیتے گا کون, کون جیتے گا, خون جیتے گا نا, مال نہیں جیتا, اگر مال جیتتا تو پھر امیر شام جیت گیا تھا, اگر مال جیتتا تو بنی امیہ جیت گئے, جتنا مال انہوں نے لگایا آج والے نہیں لگا سکتے. کل میں نے بتایا نا کتنی حدیثیں گڑوائیں, کتنی حدیثیں, لاکھوں حدیثیں مارکیٹ میں لے آئے اور خوش ہوتے تھے دیکھو کیسا ہم نے حق کو باطل باطل کو حق کر دیا, گلی گلی میں ہم نے علی کے خلاف دکانیں کھول دی, سنو کیا ہوا, تاریخ نے کیا کیا, علماء نے جو کام کیا اپنی جگہ, شہیدوں نے جو کام کیا اپنی جگہ, لیکن یاد رکھو تشیع کو زندہ رکھنے میں ہمارے دشمنوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کہیں گے کیا جملہ کہہ دیا, کہا ہے کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہے, تشیع کو زندہ رکھنے میں تشیع کے دشمنوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, یہ دشمن نہ ہوتے تو ہمیں بہت دیر لگتی دنیا کو سمجھانے میں کہ تشیع ہے کیا, یہ دشمن نہ ہوتے ہمیں بہت دیر لگتی, دیکھیں سمجھنے والا سمجھ رہا ہے, لیکن میں بھی تشریح کر رہا ہوں بچوں کے لیے, پریشان مت ہو, تشریح کروں گا جو جملہ کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں کا بڑا احسان ہے, دشمنوں نے بہت کام کیا, کیسے, جب دشمن اپنی صفاکیت کے ساتھ, درندگی کے ساتھ, مکاریت کے ساتھ سامنے آیا تو آخر ضمیر انسانی بھی کوئی چیز ہے نا, کوئی چیز ہے, اس ضمیر انسانی نے اسی زمانے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ایک طرف یہ کریکٹر ہے, ایک طرف یہ کریکٹر ہے. اب میں دو تین مثالیں دوں گا آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں نے فیصلہ کیسے کیا, جب امیر شام نے حکومت میں قبضہ کیا اور اعلان کیا کہ میں نے اہل کوفہ پر غلبہ اس لیے حاصل نہیں کیا کہ تمہیں نمازیں پڑھواؤں روزے رکھواؤں اس لیے نہیں, بلکہ میں نے تم پر حکومت کرنے کے لیے, تمہارے انبار میں قبضہ کرنے کے لیے یہ اقتدار حاصل کیا, اور اس کا یہ اعلان پوری بلاد اسلامیہ میں آج تک تاریخوں میں بھی محفوظ ہے, گونج رہا ہے. فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیسے کیا, حالانکہ نہ ممبر ہمارے پاس, نہ ممبر علی کے پاس, نہ علی کے بیٹوں کے پاس, نہ علی کے چاہنے والوں کے پاس, ممبر والے, لوگوں نے فیصلہ ایسے کیا کہ جب یہ اعلان ہوا تو انہوں نے دوسرا اعلان سامنے رکھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھوانے کے لیے نہیں, روزے رکھوانے کے لیے نہیں, حج زکات کے لیے نہیں, تم پر حکومت کرنے کے لیے, تمہارے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اقتدار حاصل کیا ہے. دوسری طرف علی کا اعلان گونج رہا ہے, اے ابن عباس اس جوتی کی قیمت کیا ہے بتا, ابن عباس نے ہنس کر کہا مولا اس کی کیا قیمت, اس کی تو کوئی بھی قیمت نہیں, کہ خدا کی قسم تم پر حکومت کرنے سے زیادہ, تمہاری حکومت سے زیادہ قیمتی ہے یہ میری جوتی. اگر میں حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا سکوں تو کمپیئر کیا نا, موازنہ کیا نا, ابھی آج میں یہ موازنے پیش کروں گا کہ مولا کے شاگردوں نے کس طرح سے مولا کش کریکٹر کو لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کیا بغیر ممبر کے, کہ یہ کہتا ہے مولا ہی کہتے ہیں, اس میں بہت بڑا نام آئے گا، حضرت ابو الاسود دعلی، امام کا شاگرد، اور اس کا کارنامے میں بتاؤں گا، ایک کارنامے نہیں بہت کارنامے، اور اس نے اس زمانے میں ایک معیار دیا تھا حق اور باطل کو پہچاننے کا، ائمہ طاہرین کے بعد، یعنی ظاہر ہے کہ امام کا شاگرد ہے، براہ راست مولا عارفان کا شاگرد ہے ابو الاسود دعلی، ابھی بتاتا ہوں کہ کون شخصیت ہے، لیکن پہلے ایک دو باتیں اور، تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ دشمنوں نے جو شفافیت اور درندگی علی کے مقابلے میں اختیار کی وہ کیا کہتا تھا؟ کل میں نے بتایا تھا کہ 90 سال تک سب و شتم کراتا رہا، اس نے یہ اعلان کیا تھا، مغیرہ ابن شعبہ سے کہا تھا بچوں کو عادت ڈال دوں گا علی پہ سب و شتم کرنے کی، بوڑھا کر دوں گا ایک نسل کو تاکہ ان کے خون میں علی کی نفرت اور دشمنی سرایت کر جائے، عبادت بنا دوں گا علی کو برا بھلا کہنا، لیکن اللہ کا انتظام کیا تھا؟ اسی کے خاندان میں بغاوت، اسی کے خاندان میں علی کے چاہنے والے پیدا ہوئے، پہلا چاہنے والا کوئی اور نہیں، اسی امیر شام کا پوتا بنا معاویہ ابن یزید، جس نے بنی امیہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اور بتاؤں مروان کا پوتا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، رونے لگتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، بوسے دیتا ہے، رونے لگتا ہے، امام فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہ مولا میں ہمیشہ پشیمان رہتا ہوں، ہمیشہ روتا رہتا ہوں اس بات پر کہ میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس خاندان کو اللہ نے قرآن میں شجر خبیثہ قرار دیا، یہ کہتا ہے مروان کا پوتا، کہتا ہے مولا میں فرزند رسول، میں اس لیے ہمیشہ آگے آئی تو آگے آئی مولانا آگے آئی، صلوات بھیجیے محمد علی محمد، ہمیشہ اس بات پر پشیمان رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں، میرا دل روتا ہے کہ میرا تعلق اس خاندان سے جس خاندان کو قرآن نے شجر خبیثہ قرار دیا، کاش میں اس خاندان سے نہ ہوتا، امام نے گلے سے لگایا، یعنی پریشان مت ہو، یہ تو اسے کس نے کہا، ایسا نہیں ہے، وہ تو نے کیا قرآن میں پڑھا نہیں، ومن تبع نہیں فإنہم منی، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، اور کیونکہ تیرے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے تو اطمینان رکھ، تو شجر خبیثہ میں نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ، مروان کا پوتا اور کوئی نہیں، براہ راست مروان کا پوتا، تو اس کے گھر میں شروع ہوا، لیکن ابھی میں آگے لے کر چل رہا ہوں آپ کو، بس اس نے دشمنی کو وہاں تک پہنچایا کہ لوگوں نے خود کمپیئر کرنا شروع کیا نا، موازنہ کرنا شروع کیا کہ علی کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کا یہ کردار، ان کا یہ کردار، تو لوگوں کو کچھ سمجھنے کی، ہمیں کتابیں لکھنے کی بھی اس وقت ضرورت نہیں تھی، اور لکھی بھی نہیں جا رہی تھی، نہ لکھ سکتے تھے، تقیہ کا زمانہ تھا، ائمہ طاہرین کے اقوال محفوظ ہوتے تھے سینہ بسینہ، کتابیں نہیں آ سکتی تھی، منبر ادھر، محراب ادھر، سب کچھ ادھر، مسجد بھی ادھر، مال بھی ادھر، حکومت بھی ادھر، اقتدار بھی ادھر، لیکن ان کے اعمال دیکھ کے، جب کوئی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا تھا، جب کوئی نشے میں صبح کی 2 کے بجائے 4 بناتا تھا، تو لوگ خود فیصلہ کر لیتے تھے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، یعنی دشمنوں کا کردار دیکھ کر، اللہ نے دشمنوں کا کردار دکھا کر لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت ڈال دی، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آج بتاؤ 40 سال ہم نے کتنی کوشش کی کہ دنیا کو بتائیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بے شک اس کا بھی کوئی اثر ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر کیا ہوا، جب ہمارے دشمن کی درندگی، حیوانیت، صفاقیت دنیا کے سامنے آئی، جب عورتوں کے پیٹ چاک کرنا شروع کیے، جب بچوں کے گلے کاٹنا ان درندوں نے شروع کیے، دنیا نے خود فیصلہ کر لیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمارے بدترین دشمن نے ہماری دشمنی میں وہ اعمال سر انجام دیے کہ ان اعمال کی وجہ سے پوری دنیا پہ لعنت بھیجتی بھیجتی ہے کہ نہیں، تو دشمن نے مدد کی کہ نہیں کی، اپنے اعمال کی وجہ سے ہماری دشمنی میں اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ دین رہا ہی نہیں نا ان کے پاس، آپ کو پتا ہے نا کہاں دین رہا، تو یہی اس وقت ہوا کہ علی کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ دین پاس رہا نہیں، دنیا کو معلوم ہو گیا کہ علی کون ہے، علی کون ہے، آئیے اب ثبوت جس کو کہتے ہیں مہر سبت کرے، آخری مہر سخت کرے اس بات پہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے. ایک صلوات عنایت فرمائیے، محمد علی محمد. ایک کردار ہے تاریخ میں، عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے پوتے. ایک تو عبداللہ ابن زبیر ہے نا جو ان کے بیٹے، عبداللہ ابن زبیر کے ایک بھائی ہیں عروہ ابن زبیر. عروہ کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر. نہ بھی یاد رکھے، واقعہ یاد رکھیے گا، بس اتنا یاد رکھیے زبیر کے پوتے. اور حضرت زبیر کے بارے میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو علی کے مقابلے میں آ گیا بس ہمارے لیے ختم ہو گئی بات، لیکن اس کے باوجود زبان کھولنے میں احتیاط کیا کریں. میں نے ایک دو شاعروں کا کلام سنا ہے جو انتہائی غیر محتاط ہے، جس میں تہمت لگائی گئی ہے باقاعدہ غلط ہے. یہ تہمت کہاں جاتی ہے جانتے ہو؟ اللہ کے بندو، شعر کہہ دیتے ہو بس، الٹے سیدھے جو مرضی ہے، دماغ خراب ہے تمہارا، کیا بکرے کیا بکواس. بے شمار جانتے ہو کون ہے زبیر؟ کس کا بیٹا ہے زبیر؟ حضور کے علی، مولا علی کی سگی پھوپھی کا بیٹا ہے. سگی پھوپھی کا بیٹا. کس پہ تہمت لگا رہے ہو؟ شرم آتی ہے کچھ؟ بس شعر کہہ دو جو مرضی، بکواس کر دو. کہہ دیا کہ جو علی کے مقابلے میں غلط ہے، غلط ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن تہمت لگانا خدا نہ کرے. جو آج کل چل گیا ہے نا ہمارے ممبر سے بھی شروع ہو گیا ہے، معاذ اللہ خرافات بکنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کی زبان خراب کر دی، بچوں کی تہذیب. تاریخ پڑھی نہیں، مطالعہ کچھ ہے نہیں، جس کو جو مرضی بک دو، جس کو جو مرضی کہہ دو، اور سمجھ رہے بڑا کام کیا. کوئی نیچے نعرے لگا رہے نا، جاہل لوگ بیٹھے ہوئے 150 لے کر آئے ہوئے ساتھ میں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، لہٰذا سب ٹھیک ہے. خدا کے بندو ایسا نہیں کرو. کس کے بیٹے ہیں؟ جا کے دیکھو زبیر بن عوام. عوام کی زوجہ کون ہے؟ مولا اور محمد علی کی سگی پھوپھی. کیوں سگی پھوپھی؟ سگے پھوپھی زاد بھائی ہے، اپنی جگہ علی کے مقابلے پہ آ گئے. لیکن تہمتیں لگانا، سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ یقیناً سمجھ رہا ہوگا، مومنین کا مجمع ہے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نہیں کہہ سکتا ممبر سے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لہٰذا ہمیشہ علم کا دامن جب چھوڑ دو گے تو یہ اس غار میں جا گرو گے تباہی کے. ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں. جو جہاں تک ہے وہاں تک رکو، اس سے آگے جاؤ گے معاملات کہیں اور چلے جائیں گے، جواب دینا مشکل ہو جائے گا، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے کہ کیا کہہ رہے تھے، کس کے بارے میں کہہ رہے تھے. جیسے آج دیکھیں نا، سارا دن ایک تماشا بنا رہا. تمہاری اگر آپس میں حسد ہے، رقابت ہے، خدا کے بندوں قبر میں جانا ہے، مرنا ہے. جس پہلے آدمی نے آج صبح یہ میسج چلایا تھا، شاعر اہل بیت ریحان آزمی کے، معاذ اللہ خدا، کیا شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں ہے؟ کوئی غیرت نہیں ہے؟ کسی کے لیے جھوٹا میسج چلانا، خبر چلانا. اللہ اس کو سلامت رکھے، بیمار ہے. تمہارے اگر آپس میں کوئی رقابت ہے، حسد ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے، اس کا مطلب یہ کہ کسی کے لیے کوئی بھی میسج چلا دیا جائے، جھوٹ ہے. کیوں کر رہے ہو؟ مرنا نہیں ہے. پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے، سینکڑوں تو مجھے وہاں سے میسج آ رہے، پیغام آتا نہیں، بھائی یہ بتائیے، بھائی یہ ہو گیا، انا للہ پڑھا جا رہا ہے، فلانا پڑھا، کیا ہو رہا ہے؟ آپ جوک سمجھ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہا ہے. پہلا شیطان جس نے صبح پہلا میسج چلا ہوگا، لو بھائی پوری دنیا میں میں نے آج کتنا بڑا تماشا کر دیا. یہ تماشا کیا؟ مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا. اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے. دشمن کے لیے ایسی بات نہیں کرتے. تم اپنے شاعر اہل بیت کے لیے، تمہارے اپنے کوئی ذاتی اختلافات ہو اپنی جگہ رکھو، لیکن کسی کے لیے ایسی تمنا کرنا. اور پھر ہمارے مومنین بھی اللہ ماشاء اللہ فوراً فارورڈ، بغیر تحقیق کے، چل بھائی آگے بڑھا، چل بھائی آگے بڑھا، چل بھائی آگے بڑھا. بچوں کا تو فیوریٹ مشغلہ یہی ہے آج کل، فیوریٹ آگے بڑھاؤ، فٹافٹ فارورڈ اپنے گروپوں میں بھیجو. وہ خدا کے بندو، پہلے تحقیق کرو، پہلے تصدیق کرو. خدا ایسے نہیں کرتے کسی کے ساتھ. کبھی کسی کی خبر چلاتے تھے، کبھی میری، کبھی اور ہمارے ایک بہت بڑے عالم، ان کی خبر چلا دی. مذاق ہے، یہ کون سا مذاق ہے؟ جواب دے سکتے ہو اللہ کی بارگاہ میں جا کے. اگر اس خبر سے کسی خاندان کے بزرگ کا ہارٹ فیل ہو جائے، قاتل ہو قاتل، تو جس نے یہ کام کیا ہے، اس خاندان کا کوئی بزرگ یہ خبر سن کے مر جائے، تو کون ہے قاتل؟ وہ قاتل ہے جس نے یہ کام کیا، قاتل ہے وہ. اس کو نہیں معلوم اس نے قتل کر دیا، نفس محترمہ کا قاتل ہے وہ. یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے بغیر تحقیق، چلا جاؤ خبر جو ہے بس آگے بڑھا دو، اس طرح سے آگے بڑھو، پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا، معلومات بس. یہ عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر، بتا دیا میں نے آپ کو کون، زبیر کے پوتے اور عبداللہ ابن زبیر کے بھتیجے، ان کا نام ہے عبداللہ. لیکن محبت علی میں سرشار. اگر علی نے کسی کو چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے؟ کسی کی نسلوں میں کچھ دیکھا ہے تو چھوڑا ہے نا خدا کے بندو. اتنی مجلسیں سنتے ہیں، اتنا تو نتیجہ نکالا کرے کہ اگر علی کی تلوار سے کوئی بچا ہے تو کیوں بچا ہے؟ اسی لیے بچا ہے کہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اس کی ذریت میں میرا چاہنے والا آئے گا، ضرور آئے گا. اگر جمل میں موقع دیا ہے, خود مولا نے موقع دیا ہے, میں آپ کے سامنے یہاں جمل پڑھ چکا ہوں 12-13 سال پہلے, تینوں جنگیں میں نے پڑھی تھی, جمل, صفین, نہروان, پورا عشرہ پڑھا تھا, علی اور ان کی جنگوں کے عنوان سے مجھے یاد ہے, شاید 14-15 سال ہو گئے ہوں جب پڑھا تھا میں نے پورا عشرہ, بتایا تھا نا کہ جمل میں علی نے خود موقع دیا دو ہستیوں کو نکلنے کا, ایک نہیں نکلی, قتل ہو گئی, ایک نکل گئی, جب نکل گئی تو علی چاہتے تھے نا کہ نکل جائے جنگ سے, نہیں لڑے میرے ساتھ, تو اتنا تو غور و فکر کیا کرو تاریخ میں, اللہ کے بندو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو علی کے مقابلے میں آئے ختم ہمارے لیے, لیکن اس کے باوجود اس سے آگے نہ جاؤ, تہمتیں نہ لگاؤ, نہیں معلوم یہ اللہ کے راز ہے سارے, ہمیں کیا معلوم, علی نے چھوڑ دیا نا, کیوں چھوڑا, اب دیکھیں اس کا پوتا عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر کیا کہتا ہے, اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرتا ہے اور یہ نصیحت سب کے کام آئے گی, تاریخی نصیحت ہے اور تاریخ میں موجود ہے یہ نصیحت, کہتا میرے بیٹے دین سے جڑے رہنا, دین کا دامن نہ چھوڑنا دنیا کی خاطر, کیا مطلب, پھر تشریح کرتے خود, دیکھو اگر تم نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیا نا, دین تمہاری دنیا کو تباہ کر دے گا, دین تمہاری دنیا کو تباہ کر دے گا, کیا مطلب, کیونکہ دین تمہارے پاس ہوگا نہیں, دنیا لے کر جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو دنیا تمہارے کام کی نہیں, لہذا دین کھا جائے گا, تمہاری دنیا انیا سب گئی, نہ پیال تمہارا بچا, نہ اولاد, کچھ نہیں تمہارے پاس, کچھ بھی نہیں بچے گا, یعنی جس دنیا کی خاطر, میں تشریح کر دوں بچوں کے لیے کہ جس دنیا کی خاطر تم دین کو چھوڑ دو گے نا, وہ دنیا بھی تمہیں نہیں ملے گی, تو دین کھا گیا نا دنیا کو, جس دنیا کی خاطر تم دین کو چھوڑو گے وہ دنیا بھی تمہیں نہیں ملے گی, بے وفا کرے, بے وفائی کرے گی نا, پڑھے ہوگے کہیں نہ کہیں کسی قبرستان میں, سب کا ہمارا یہی انجام ہے, مل جائے قبر سکون سے تو بڑی اچھی بات ہے, یہی انجام ہے نا, یہ ہوگا تمہارے ساتھ, اور اگر تم دین سے جڑے رہو گے, یعنی ہر معاملے میں دین کو پیش نظر رکھو, گفتگو کرنے میں, صحبت کرنے میں, معاملات کرنے میں, لین دین میں, کاروبار میں, تجارت میں, نوکری میں, ہر جگہ, خاندان میں, بچوں میں, اہل و عیال میں, ہر چیز میں دین کو پیش نظر رکھو میرے لال, ہر چیز کو تو دین میں, دین کو ہر معاملے میں پیش نظر رکھے گا تو یہ دین تیری دنیا بھی بچائے گا, تیری آخرت بھی بچائے گا, یعنی دین کیا کرے گا, دنیا میں بھی عزت دے گا, عزت, فقر و فاقے سے مت ڈرنا, غربت سے مت ڈرنا, یہ تمہیں عزت دے گا دین, ابھی مثال کیا دیتا, آپ سنیے کیوں پڑھ رہا ہوں یہ وصیت, کہتے ہیں دین, دین سے وابستہ رہے گا, دین تیری دنیا بھی بچا لے گا, تیری آخرت بھی بچا لے گا, اے میرے لال کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بنی امیہ نے علی کے ساتھ کیا کیا, کتنی بدگوئی کی, کتنی تہمتیں لگائی, کتنے سال تک علی کے خلاف زبان کھولتے رہے, لیکن آج دنیا میں ہر طرف علی کی فضیلتیں بکھری ہوئی ہیں, کیوں, بنی امیہ دنیا کے ساتھ تھے, علی کے ساتھ دین تھا, علی دین کے ساتھ تھا, دین علی کے ساتھ تھا, میرے لال تم نے دیکھا نہیں کہ بنی امیہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, علی کے لیے کتنی بدگوئی کرتے رہے ایک صدی تک, یعنی 90 سال تک, لیکن کیا ہوا, آج دیکھ لے دنیا میں ہر طرف علی کی ہر دل عزیز ہے, علی ہر دل کا حکمران ہے, علی سے ہر شخص محبت کرتا ہے, بنی امیہ اپنے مردوں کا ماتم کرنا, بنی امیہ کا اپنے مردوں کا ماتم کرنا, اپنے مردوں کا مرثیہ لکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے گلی سڑی لاش پر رو رہے ہو, یعنی بنی یا ایک صلوات علیہ السلام, بیٹا پانی دو, کیسا ہے ان کا, بنی امیہ کا حال کیا ہے, جیسے گلی سڑی لاشوں پر ہوئے, میرے بیٹے تم نے دیکھا نہیں کہ دنیا نے, علی نے دنیا کو لات ماری, اللہ نے کیا دیا اس کو, اس لیے دین کا دامن مت چھوڑنا, تیرے سامنے مثالیں ہیں کہ وہ ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, لعنت ان کا مقدر بن گئی, اور علی کو اللہ نے کیسی عزت دی, علی کو اللہ نے کیسا مقام دیا, علی کو کہاں پہنچایا, ہر دل عزیز, لفظ ہے اس کے, کہ آج علی ہر دل عزیز ہے, یعنی ہر دل میں علی کی جگہ ہے, علی کی محبت ہے, باقی دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا, تو دنیا نے کیا کیا, اللہ نے نتیجہ کیا دیا, اللہ نے نتیجہ یہ دیا کہ اب قیامت تک علی ہی علی, اور پھر ایسا گروہ بھی پیدا کر دیا اللہ نے کہ جس کو ہمیں بھی سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. ہاں ہاں ہمیں بھی سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ ان سے بس ہمارے جوان نسل کو اپنی پناہ میں رکھے پروردگار. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی ایک یلغار آنے والی. پہلا شرح ختم ہو گیا نا, اب آپ کے شہر پہ ایک یلغار ہونے والی ہے. ایک یلغار, یلغار, اور اس کا ٹارگیٹ ہوں گے بچے, نوجوان اور خواتین. ان پہ جلدی ہاتھ صاف ہوتا ہے نا, ان پہ جلدی ہاتھ صاف ہوتا ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تكون علیہم حسرۃ ثم یغلبون. بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق کے راستے سے ہٹا دیں. مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں. خرچ کرنے دو, قرآن کہتا ہے خرچ کرنے دو. فَسَيُنْفِقُونَهَا, ان قریب یہ خرچ کریں گے, خرچ کرنے دو. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم تو کبھی پریشان نہیں ہوئے. آپ نے کبھی میرے منہ سے مایوسی کی بات سنی اتنے عرصے میں, 30 سال میں جو سن رہے ہیں, 30 سال سے کبھی سنی نہیں. کیوں مایوس کیوں ہوں؟ مجھے کائے کی پرواہ. جس کا دین ہے, جو دین کا محافظ ہے, جو میرے زمانے کا امام ہے, اس کو زیادہ فکر ہے نا. نہیں تو میں کیوں پریشان ہو جاؤں؟ میں تو کبھی پریشان نہیں ہوتا, نہ کبھی مایوس ہوتا ہوں, نہ لوگوں کو مایوسی والی باتیں کرتا ہوں. تو اب سنو قرآن کیا کہتا ہے, فَسَيُنْفِقُونَها, فَسَن قریب اپنا مال خرچ کریں گے, خرچ کرنے دو. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ, اور پھر یہ حسرت سے اپنا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے. اب یہ مال کبھی خلیج فارس میں ڈوبے گا, کبھی خلیج عمان میں ڈوبے گا, کبھی بحر روم میں ڈوبے گا, کبھی بحر قلزم میں ڈوبے گا, اور کبھی بحیرہ عرب میں ڈوبے گا. مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ حسرت سے اپنا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے, ثم یغلبون, اور پھر شکست ان کا مقدر بن جائے. اس لیے گھبراؤ.
یا علی یا علی یا علی مدد.
تو اس لیے گھبراؤ مت, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ضمانت لی ہے نا اس پاک اور طاہر خون نے, ضمانت لی ہے اس بات کی. لہذا عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, خبردار ایسا کام نہ کرنا. تیرے سامنے دونوں مثالیں دیکھ, بنی امیہ کے ساتھ کیا ہوا اور علی لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے. علی آگے بڑھ رہا ہے, بس مکتبی شکل میں کیسے آگے بڑھا. یہ تو اللہ نے ایک بدلہ دیا نا, انتقام, قدرت کا انتقام تھا کہ تم علی کے نام پہ یہ کرتے ہو. 90 سال تک یہ عادت ڈالی لوگوں کو, اسی کے خاندان میں اللہ نے پیدا کر دی. ایک نہیں پتہ نہیں کتنے, عمر ابن عبدالعزیز جیسے بھی پیدا ہو گئے, پیدا ہوتے رہے. اور بنی عباس میں بھی یہ ہوا, پیدا ہوتے رہے لوگ. مکتبی انداز میں کیسے آگے بڑھا. اگر جہاں میں نے کل بات کو ختم کیا تھا, اب وہ حصہ میری گفتگو کا شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ ضرور نوجوان اس سے استفادہ کریں گے. ممکن ہے عام مجالس میں یہ بات, یہ گفتگو نہ ہوتی ہو, اس لیے میں یہ رسک لیتا ہوں ہمیشہ کہ ان مجالس میں وہ باتیں کی جائیں کہ کم از کم جنرل نالج کے طور پہ, معلومات عامہ کے طور پہ بچوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں رہ جائیں. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے نا کہ حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ, القاب لگانا پڑے گا نا اس کو, اسال ثواب تو پہنچانا پڑے گا نا. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں صاحب, اس کے کارناموں پہ وہ میں نے بتایا نا کہ کون سا دور تھا بنی امیہ کا, کہ ساری چیزیں ادھر بانٹو ادھر بانٹو ادھر بانٹو. تو اس کو بھی کچھ بانٹنا تھا, ملون کو, یہ بھی اتنا بڑا ملون تھا, اس کو کچھ انعام تو دینا تھا نا. تو اس ملون کو انعام کیا دیا کہ صاحب اس نے قرآن مجید کے اعراب لگوائے. اچھا ایک بات تو طے ہے نا کہ تم بھی جانتے ہو, پوری دنیا جانتی ہے, یعنی اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ عالم نہیں تھا, سب کچھ تھا ہے نا. آپ کا ہیرو تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا تھا, چنگیز خان تھا آپ کے لیے, ہلاکو خان تھا آپ کے لیے, جو بھی تھا, مگر عالم تو نہیں تھا. یہ تو طے ہے نا, کہیں بھی نہیں لکھا کہ عالم تھا. حالانکہ اس کی تو پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, کبھی پڑھ دیں گے بتا دیں گے آپ کو, ابھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس طرف جانے کی بہت ٹائم ہو جائے گا. خیر عالم تو نہیں تھا, تو آپ تو خود ہی مشکوک کر رہے ہیں. اگر قرآن مجید پہ اعراب اس نے لگوائے ہیں بھائی میرے خدا کے بندوں, تو پھر ان اعراب کا کیا بھروسہ, کیونکہ وہ عالم تو تھا نہیں جو طے کرے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اسے کیا معلوم. آپ کہہ رہے ہیں اس نے لگوائے, تو جب اس نے لگوائے تو کیسے پتا صحیح ہے کہ غلط ہے, جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن تحریفات سے پاک ہے, یاد رکھنا. یہ ہم پہ الزام ہے تشیعوں پہ, جانتے ہیں آپ, یہ ہم پہ الزام لگائے. ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں روایت ہے, ہمارے یہاں تو روایت ہے دو چار, سب سے زیادہ روایتیں وہاں ہیں، لیکن وہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جناب لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں. تمہاری یہ روایتیں، تمہارے یہاں تو آیات بھی موجود ہیں، شیخ ہو شیخ تو پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور پتہ نہیں کون کون سی آیتیں اور کن کن مقدس ہستیوں سے روایات ہیں آپ کے یہاں کہ فلاں سورہ 200 آیت کا تھا، باقی بکریاں کھا گئی یہ کھا گئی. ہمارے یہاں ایسی روایتیں کوئی نہیں ہیں. تو اگر تحریفات کی کچھ روایت ہیں تو ہم سے زیادہ آپ کیا موجود ہیں، صرف میرے یہاں نہیں آپ کیا بھی موجود ہے، لیکن ہم پر الزام ہے. اور ہمارے کچھ بے وقوف اور نادان لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ کے آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں ایسی روایت کو. نہیں، قرآن میں تحریف کے قائل ہم نہیں ہیں. تنزیل کا، نزول کا، شان نزول کا، کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل، کیسے نازل ہوئی، یہ وہ ہے کہ جو مولا عارفان نے لکھ دیا اور جو امام زمانہ لے کر آئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ سب لکھ دیا، امام آئیں گے. لہٰذا یہی قرآن حجت ہے، الحمدللہ یہی حجت ہے، یہی قرآن. آپ تو زبانی کہتے ہو، ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں. اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے، توحید بیان کرنے کے لیے، علی کا مقام ثابت کرنے کے لیے، پنجہ تن کا مقام ثابت کرنے کے لیے، 12 ائمہ طاہرین کی عصمت و طہارت ثابت کرنے کے لیے، 14 معصومین کی عصمت ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہی قرآن کافی ہے. آپ کو کافی ہو یا نہ ہو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کافی ہے، ہمیں یہی قرآن کافی ہے. اس لیے میں نے نعرہ بدل دیا، حزب اللہ کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. ہم کہتے نہیں ہمیں کافی ہے، آپ کو پتہ نہیں کافی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ہمیں کافی ہے، ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں سب کچھ، یہی قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس نے لگوایا. اب میں آپ کو تاریخ بتاؤں اور چیلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے نا میری بات، چیلنج کے ساتھ. ہے کسی میں ہمت تو آئے میری بات کو جھٹلائے، ٹی وی پہ جھٹلا دے مجھ سے نہیں مل سکتا، لکھ کر جھٹلا دے. آج کل تو ویڈیو کلپس چلتی ہے، ویڈیو کلپس میں جھٹلا دے، کلپس میں جھٹلا دے. تو میرا یہ جواب ہمیشہ کے لیے کافی ہوگا جو میں اب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. اب پہلی بات تو یہ، پہلی بات تو کہ جھٹلانے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سب کے نزدیک مسلمات میں سے نا، وہ جھٹلائے گا کیسے، کیا کرے گا، جھٹلائے گا تو اپنے علماء کو جھٹلا دے گا. وہ بابائے نحو، بابائے نحو یعنی علم نحو، علم نحو عربی گرامر کے علم کو کہتے ہیں. یہ صرف و نحو کا جو علم ہے، تو علم تصریف الگ ہے، صرف کا سیگوں کو گمایا جاتا ہے. علم نحو یعنی وہ گرامر، نحو کے معنی ہے طریقہ، راستہ، نحو یعنی طریقہ، راستہ. بابائے علم نحو کہا جاتا ہے ابو الاسود دوئیلی، ابو الاسود جس کا کل میں نے اشارہ کیا تھا، ابو الاسود دوئیلی. اس کا نام، اصلی نام ہے اس ہستی کا ظالم ابن امرو. نام میں مت جائیے گا، زمانے جاہلیت میں ایسی نام ہوا کرتے تھے، صحابی نہیں، حضور کے زمانے میں تھے لیکن حضور سے ملاقات کا شرف نہیں ہے، تابعین میں سے. ہمارے نزدیک تو اس لیے بھی صحابی ہے کیونکہ علی کے صحابی ہیں، لہذا صحابی ہیں. لیکن ہم قاعدہ بتا رہے ہیں اپنے برادران کا، کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی، صحبت حاصل نہیں ہوئی. حالانکہ بہت سے ایسے ہیں جنہیں صحبت نہیں ملی مگر انہیں شامل کر دیا، لیکن خیر چلیے، میں نے خود کہہ دیا کہ چلیے بھائی آپ کی تعریف سے پورا نہیں اترتا، ہماری تعریف کے حساب سے تو معصوم میں سے کسی کا بھی صحابی ہے صحابی ہے، علی کا صحابی ہے صحابی ہے، لیکن چلیے تابعین میں، عام اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، تابعین. یہ کس میں ہے ابو الاسود دوئیلی؟ تابعین. ابو الاسود دوئیلی کو کہا جاتا ہے بابائے نحو، علم نحو کا بانی، بابا، جیسے بابائے اردو مولوی کون ہے، عبدالحق صاحب ہے نا بابائے اردو، اسی طرح بہت سارے بابائے قوم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح یہ بابائے نحو ہیں. کون؟ ابو الاسود دوئیلی، ظالم ابن امرو نام ہے، ابو الاسود کنیت ہے، ابو الاسود دوئیلی کہا جاتا ہے، ابو الاسود دوئیلی بابائے نحو. اب سوال یہ ہے کہ اتنا سب نے مان لیا، جس سے پوچھیں گے اچھا اور سمجھا دیں آسانی سے، پوچھیے بابائے تفسیر کون ہے اسلام میں، تو سب یک زبان ہو کر کہیں گے جناب عبداللہ ابن عباس. کیا نام لیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جناب تفسیر کے بانی ہیں. بہت چار پانچ کے نام لیں گے، ان میں سے ایک نام بہت بڑا نام لیں گے، کس کا؟ جناب عبداللہ ابن عباس. اچھا پوچھیے عبداللہ ابن عباس کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کس کے شاگرد ہیں؟ اب زبان کو تالا لگ جائے گا، ارے بھائی بولو، اب وہ دھیمی آواز سے کہے گا ہاں یہ تو ہے، علی کے بھی شاگرد تھے. علی کے شاگرد نہیں بلکہ علی کے بھی. تو بھائی اور کس کے تھے؟ اور بتا دو کس کس کے شاگرد تھے. تو بابا تفسیر کس کے شاگرد ہیں؟ عبداللہ ابن عباس براہ راست. وہ سورہ فاتحہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے ہمارے برادران کے. ابھی ہماری ابھی اس تفسیر کا واقعہ جو تفسیر سکھائی تھی مولا کائنات نے آپ کو. علم تفسیر کے بابا سمجھے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں براہ راست کس کے؟ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. اب آئیے اب یہ ابو الاسود دوئلی کس کے شاگرد ہیں بھائی؟ ابو الاسود دوئلی کس کے شاگرد ہیں؟ اب پھر نظریں جھک جائیں گی کیونکہ بھائی کسی کے تو شاگرد ہوں گے نا. ابو الاسود دوئلی نے یہ علم آخر کہاں سے سیکھا؟ نبی تو ہے نہیں, پیغمبر تو ہے نہیں, امام تو ہے نہیں, وہی تو آتی نہیں, کسی سے تو سیکھا ہے نا, تو بھائی استاد کا تو نام لاؤ. ابو الاسود دوئلی جو بابا نحو ہے اس کے استاد کا کیا نام ہے؟ لہذا آپ زبان سے کہیے یا نہ کہیے تاریخوں میں تو لکھنا پڑا آپ کو. نحو کی علم نحو کی تاریخ میں تو آپ کو لکھنا پڑا, ایک جگہ نہیں ہر جگہ لکھنا پڑا کہ ابو الاسود دوئلی شاگرد تھا براہ راست علی ابن ابی طالب کے. کس کے شاگرد ہیں؟ مولائے کائنات کے امیر المومنین علیہ السلام کے شاگرد ابو الاسود دوئلی. ان کی شاگردی کا واقعہ کیا ہے؟ اور یہ میں واقعہ بیان کیوں کر رہا ہوں وجہ تو بتا دوں, وجہ تو بتانی بھول گیا کہ کیوں یہ ابھی واقعہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. ابو الاسود دوئلی کے پیچھے آخر میں کیوں اتنے شد و مت کے ساتھ ان کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں. عزیزو یہ ابو الاسود دوئلی وہ ہے کہ جو مخالفین پہ حجت قائم کرتا تھا. مولا نے ایسے اس کی تربیت کر دی تھی کہ ناقصین کو اس نے جنگ جمل سے پہلے ناکوں چنے چبوا دیے تھے. ناقصین تو پتا ہے نا, جمل والے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ کیسے حجت قائم کرتے تھے, کس طرح انہیں حفاظت کی, کس طرح دفاع کیا ہے اس زمانے میں نا, اور کیوں ضرورت تھی معصومین کو ایسے شاگرد تیار کرنے کی. آج بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب نظریاتی سرحدوں پہ حملہ ہوگا کون دفاع کرے گا؟ کون دفاع کرے گا؟ یہ چوک پہ بیٹھ کے جو علماء اور مراجع کا مذاق اڑایا کرتے ہیں یہ بڑے قابل ہیں, یہ بڑے قابل ہیں, بڑے فن خواہ ہیں, یہ بڑے عالم فاضل ہیں. یہ جو کہہ دے وہ دین ہے, یہ جو کہہ دے وہ عقیدہ ہے, یہ جو کہہ دے وہ مذہب ہے. میں نے کہا نا یلغار ہونے والی ہے, یلغار بچوں نوجوانوں پہ. آگے 50-60 کو بچاؤ, جتنا بھی شور مچائے سمجھ لو بہت بڑا عالم ہے. ان کا کام ہی ہوتا ہے, ان کو بولنے کچھ نہیں پڑتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ ابھی ابھی ایک لفظوں نے آگے جو شور جو ہوا کیا, کیا جھگڑا ہو گیا, پہلے ڈر گیا, ہوا کیا؟ کہنے کچھ نہیں, ابھی اس نے شروع کیا ہے. تو شروع کیا کیا جو شور شرابہ ہو گیا. لیکن بٹھایا جاتا ہے پلانٹڈ, کیوں؟ تاکہ کوئی نفیس صاحب جیسا بزرگ آدمی کھڑا ہو کے کوئی ٹوک نہ دے. وہ ڈر جائے گا نا, وہ ٹوکو گا یہ پکڑ کے ماریں گے, اٹھا کے باہر پھینک دیں گے مجھے. سمجھ گئے آپ؟ یہ پلانٹڈ ایسے ہوتے ہیں پروگرام. ابھی یلغار ہونے والی ہے, اطمینان رکھیے آپ. میرا کام ہے علامتیں بتانا, بس علامتیں بتا سکتا ہوں, صاف صاف نہیں بتا سکتا. آپ کہیں گے چینلز کی طرح بھائی صاف کیوں نہیں بتاتے؟ اگر رسول نے صاف بتایا ہوتا تو میں بھی بتا دیتا. کیوں؟ معاشرے کی فلاح میں نہیں ہے نا. ہاں جہاں پانی سر سے گزر جاتا ہے وہاں صاف بتایا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں. کیونکہ ہر ایک نے اپنا حلقہ اثر بنایا ہوا ہے نا, اپنا حلقہ اثر بنایا ہوا ہے. خوف ہے فساد خلق کی وجہ سے نام نہیں لیتے. علامتیں بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. 100-150 کو لے کے بیٹھو جوانوں کو, اور ہم کا کام ہی نہیں خالی شور کرتے رہو بس, تاکہ کوئی بزرگ پڑھا لکھا آدمی ہمت نہ کرے سوال کرنے کی, کیا بک رہا ہے, کیا بکواس کر رہا ہے, کیا شور کر رہا ہے. کسی میں ہمت نہ ہو, کیونکہ بے عزتی ہو جائے گی نا, اٹھا کے پھینک دیا جائے گا, بے عزتی کریں گے لوگوں کے سامنے, لوگ اس کے سامنے. تو خیر آئیے, یہ ابو الاسود دوئلی ان مکتب کے محافظین میں سے ہے جسے مولا نے تیار کیا. کیوں تیار کیا؟ معصومین کا زمانہ ہے, معصومین کے زمانے میں معصومین عالم تیار کر رہے ہیں, ہمیں تو اب ضرورت نہیں ہے عالم کی. جبکہ غیبت کا زمانہ ہے تو ہمیں ضرورت نہیں, ہم خود کفیل ہیں. ہمارے فٹ پاتھوں میں ماشاءاللہ, ویسے تو مجتہدین کو گالیاں دیتا ہے, ہر فٹ پاتھ میں 10 مجتہد بیٹھے ہوئے, خود مجتہد بنا ہوا ہے, خود فتوے دے رہا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, خود فتوے دے رہا ہے اور مجتہدین کو گالی دے رہا ہے. اور ہم کیونکہ اسے معلوم ہے لوگ سنیں گے, عادی ہو گئے سننے کے, مراجے کو گالیاں دے رہا ہے, خود فتوے دے رہا ہے. جب وہ ان کے فتوے عمل کے قابل ہیں تو تیری بات کہاں سے عمل کے قابل ہو گئی؟ تیری بات کہاں سے عمل کے قابل ہو گئی؟ جس کا کریکٹر بھی پوری دنیا جانتی ہو, جس کا کردار, اور جس کے علمی مبلغ بھی سب جانتے ہیں کہ اس کا علمی مبلغ کتنا ہے, دو چار کتابیں اور روزانہ کا صبح کا اخبار، یا بلکہ صبح کا بھی نہیں شام کا اخبار، اس کا علمی مبلغ ہے دو چار کتابیں اور شام کا اخبار، جس میں خوب آگ لگانے والی سرخیاں ہوں، وہ اس کا علمی مبلغ ہے۔ خیر، اب بتا رہے معصوم کی کیوں ضرورت پڑے گی، کیوں اپنے شاگردوں کو اپنے سامنے تیار کیا۔ ابو الاسود دھوئی، امام کے سامنے سے ایک شخص گزرا کسی اور علاقے کا، تلاوت کی آواز سنی امام نے، وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اصل آیت یہ، لیکن اس نے کیا پڑھی، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، معاذ اللہ۔ امام نے ابو الاسود، کیونکہ ادبیات کا اس وقت بھی ماہر سمجھا جاتا تھا، اس کو بلایا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، یہ جو پڑھ کے گیا غلط پڑھ کے گیا، کہیں یہ اسلام میں رائج نہ ہو جائے، محفوظ کرو قرآن کی تلاوت کو، قرآن کی تلاوت کو محفوظ کرو، میرے پاس آؤ بیٹھو، میں تمہیں سکھاتا ہوں کلام۔ دیکھیے وہ آیت کیا ہے، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ بری ہے یعنی برات کا اعلان کرتا ہے مشرکین سے، اور اللہ کا رسول بھی اعلان کرتا ہے، عطف ہے رسول اس پہ، عطف ہے ان اللہ پہ، وہ مرفوع ہے، حالت مرفوع ہے تو اللہ پہ زبر یعنی نصب لگا ہوا، فتحہ لگی ہے، لیکن وہ حالت مرفوع ہے۔ خیر، اب میں آپ کو نحو پڑھانے تو یہاں نہیں بیٹھا، لیکن سمجھا رہا ہوں، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اس نے عطف کس پہ کیا، مشرکین پہ، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، یعنی معاذ اللہ کیا ترجمہ بنا، کہ اللہ بری ہے، بری الذمہ ہے مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی، معاذ اللہ، کتنا فرق پڑ گیا، رسول ہی و رسولہ میں فرق پڑ گیا نا، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو محفوظ کیا جائے، اس علم کو۔ تو امام نے بٹھایا ابو الاسود دوئلی کو، کیونکہ اس میں صلاحیت تھی نا، اتنے صحابہ ہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ یہ اس علم کو آگے لے جائے گا، کیونکہ اس کا شوق ہے، اس کا شوق ہے ادبیات، اس کو شاگرد بناؤ۔ تو معصومین شوق دیکھ کر علم کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ کس کو کیا علم تعلیم دیا جائے، ہر معصوم کی یہ کوشش تھی، بلکہ کوشش کا امام یہ چاہتا تھا ہر معصوم، کہ ہر اپنے شاگرد کو جس کی طرف اس کا شوق ہے اس علم میں آگے بڑھا دیا جائے، حتیٰ کہ سائنسدان جابر ابن حیان ہو، بیرونی ہو، فلاں ہو، ابن الحشم ہو، جتنے بھی ہوں، ان کو بھی دیکھ کے علم دیا کہ چلو یہ کیمسٹری کے میدان میں آگے جا سکتا ہے، یہ فزکس کے میدان میں، یہ علم طب میں، یہ فلاں علم میں، یہ فلاں علم میں، اس کو اسی میدان میں آگے بڑھایا امام نے۔ تو امام نے ابو الاسود کو بٹھایا اور تعلیم دی کہ سنو ابو الاسود، کلام صرف تین چیزوں پر مشتمل ہے، کلام یعنی کلام عرب کتنی چیزوں پر مشتمل ہے، تین چیزوں پر مشتمل ہے، اسم، فعل اور حرف۔ بیٹا یاد رکھنا، بھولنا نہیں، نام بے شک بھول جاؤ ابو الاسود دوئلی کا، یہ اصول نہ یاد، یہ اصول نہ بھولنا، اسم ہے، فعل ہے یا حرف، اس کے علاوہ کلام نہیں ہے، یا اسم یا فعل۔ اسم کیا ہے ابو الاسود، یاد رکھو، اسم وہ ہے جو مسمہ کی خبر دیتا ہے، اسم وہ ہے جو مسمہ کی خبر دیتا ہے، یعنی کسی کا بھی نام لیں، حسن ظفر، ہاں بھائی مسمہ کی خبر دے رہا ہے، آپ میں سے کسی کا نام، شہر کا نام، کسی کا بھی نام لے دیں، مسمہ کی خبر دے رہا ہے، کراچی، پاکستان، ہے نا، اسم کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں اسم وہ ہے جو مسمہ کی خبر دے، فعل مسمہ کے فعل کی خبر دیتا ہے، حرکت کی، یعنی اسم جو حرکت کر رہا ہے اس حرکت کی خبر کون سی چیز دیتی ہے، فعل، جانا، کھانا، پینا، یہ سب کیا ہے، افعال کے مصدر ہیں، اس سے اسم بھی نکلتا ہے لیکن افعال کے مصدر ہیں، افعال کا، بس، یا اسم ہے یا فعل ہے، کلام کیا ہے، یا اسم ہے یا فعل، دو چیزیں ہوئیں، تیسری چیز کیا ہے، یا حرف، کلام، کلام کی تین قسمیں، یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس مسمہ کی خبر دیتا ہے، فعل مسمہ کی حرکت کی خبر دیتا ہے، حرف وہ ہے جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے، حرف کیا ہے، اس کی پہچان ہی حرف کی یہ ہے کہ نہ تو یہ اسم ہے نہ فعل ہے، پھر کیا ہے بھائی، چلیے اردو میں مثال دوں آپ کو، کا کی کے، اب میں خالی کہوں کا تو کوئی مطلب ہوا، کوئی مطلب نہیں ہوا، نہ اسم ہے نہ فعل ہے، کوئی مطلب ہی نہیں دے رہا، اسم لوں گا تو کچھ تو پتا چلے گا نا، فلا چیز کا نام لوں گا، جملہ پھر بھی مکمل نہیں ہوگا، مگر نام تو آیا۔ حرف کیا ہے، جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، کلام میں رابطے کا فریضہ انجام دیتا ہے، فلا کی کار، یا دو اسموں کو ملاتا ہے یہ حرف، یا دو افعال کو ملاتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل کو ملاتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی لیے حروف کی بحث الگ ہے کلام عرب میں، ظاہر ہے میں نحو پڑھانے تو نہیں بیٹھا لیکن اتنی سمجھ میں آ گئی، میں نے اردو سے سمجھا دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ زید جا رہا ہے، بکر آ رہا ہے، یہ ہے نے کیا کیا؟ رابطہ پیدا کیا اسم اور فعل کے درمیان، اسم اور فعل، اور کبھی کبھی دو اسموں کے درمیان بھی رابطے کا کام دیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک جملہ ہوتا ہے جو دو اسموں پر مشتمل ہوتا ہے، مثلا صفت ہے، عالم ہونا کیا ہے صفت؟ زید عالم، دونوں اسم ہے نا، ایک اسم ہے، اسم علم ہے، اسم خاص ہے، اور ایک صفت ہے، عالم ہونا بھی ہے تو اسم نا، لیکن صفت ہے، اسم صفت ہے، تو جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ زید عالم ہے، اب ہے نے کیا کیا؟ زید اور عالم کو آپس میں ربط دے دیا، ایسے ہی عربی میں کیا ہوگا؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، حرف نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، امام نے یہ ابتدائی قاعدہ بتایا ابو الاسود کو، کہا اس میں کام کرو جاؤ، بہت دنوں کے بعد وہ بہت کام کر کے، جیسے میں نے ایک مثال دی نا، وہ سینکڑوں مثالیں بنا کے لے آیا ابو الاسود، اس نے لاکھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، چوتھی چیز نہیں ملی، کہا کہ واقعی جو مولا نے بتا دیا وہی ہے، کلام یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بہت دنوں کے بعد امام کی خدمت، امام نے ایکسرسائز دے دی تھی نا کہ جاؤ ڈھونڈو کام کرو اس پہ، وہ کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بس جو مولا نے فرما دیا وہ حرف آخر، پھر مثالیں بنا کر لایا، بہت مثالیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک پورا نصاب بنا کے لایا، امام نے دیکھا اور اس کو کہتے ہیں کہ حاضر النحو، حاضر احسن النحو نحوتا، اے ابو الاسود اب یہ پہلی بار لفظ استعمال ہوا نحو کا، کس نے استعمال کیا؟ میرے اور آپ کے مولا نے، حاضر احسن النحو، یہ بہترین طریقہ ہے نحوتا جس کے اوپر تو چلا ہے، بس امام نے لفظ استعمال کیا نحو کا، اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا علم نحو، کیا نام پڑ گیا؟ علم نحو، یہ علم نحو نام رکھنے والا کوئی اور نہیں، علی کی ذات ہے، اس کے بعد ابو الاسود اسی ہدایت پہ، اسی لائن پہ کام کرتے گئے کرتے گئے، اور بابائے نحو ان سے پہلے بڑے بڑے شعرا گزرے، ادیب گزرے، مگر بابائے نحو، علم نحو کا بانی کسی کو نہیں کہا جاتا، علم نحو کا بانی ابو الاسود دوئلی، اور ابو الاسود دوئلی نے یہ علم کس سے سیکھا؟ براہ راست علم کے سر چشمے، تمام علوم کا سر چشمہ، منبع، ماخذ، معدن، جو چاہے کہنے، میرے پاس الفاظ نہیں اور کسی کے پاس بھی الفاظ نہیں جو علی کے علم کی تعریف کر سکے، صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر، اب آئیے، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اتنا خوش مضمون کو آپ سن رہے ہیں مجھ سے، لیکن مجھے بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے، اب بتا رہا ہوں کہ کون ابو الاسود، اب مختصر سی بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ رہ بھی گئی زندگی رہی تو کل پرسوں کا تو پتہ نہیں، اندر ہو گئے تو اندر ہو گئے، دعا کریں اس سے پہلے بچے آ جائیں، مجھے یہ نہیں ہے کہ میں اندر جانے سے کوئی مجھے ہو رہا ہے کہ میں اندر نہیں، اندر زیادہ سکون ہوگا، باہر کے سوالات سے بچ جاؤں گا، اور ایک میرا ضمیر بھی مطمئن رہے گا کہ اگر میں اپنے بچوں کو لا نہیں سکا تو میں اپنے بچوں کے پاس جیل میں ضرور چلا گیا، اندر چلا گیا، میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں، اور میں کیا کروں، اس کا قیدی ہوں اپنے ضمیر کا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا یہ کریں کہ ہمارے بچوں کا پتہ مل جائے، ہم نے تو اتنا کہا ہے کہ انہیں پیش کر دو بھائی، کم سے کم پیش تو کر دو نا، عدالتوں میں تو پیش کر دو نا، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا کوئی غیر قانونی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، دعا کریں، آپ دعا کریں، صدق دل سے دعا کریں، یہاں نہ کوئی لیڈری کا مسئلہ ہے، نہ کوئی رہبری کا مسئلہ ہے، یہاں ان عورتوں، ان بچوں، ان ماؤں کی فریاد سننے کا مسئلہ ہے کہ کوئی تو ان کی آواز پہ لبیک کہو، اللہ کے بندو، وہ جن کے بچے لاپتہ کر دیے، کوئی تو ان کے لیے بولنے والا، آپ انصاف سے بتائیے ان کے لیے آواز اٹھنی چاہیے یا نہیں، اٹھنی چاہیے نا، دیکھیں میری جتنی توان ہے میں وہی کر سکتا ہوں نا، میرے پاس اتنے اختیارات نہیں، میری اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر آ گیا ہوں بھائی، ہاں گرفتاری دینے کی بات نہیں، جان دینے کی بات بھی آئی تو دعا کر رہا ہوں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہ پروردگار جان بھی دے دوں لیکن تیری بارگاہ میں شرمندہ نہ جاؤں، اپنے مولا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، سرخرو جاؤں کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، دیکھیے میرا کام ہے کوشش کرنا نا، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مومنوں یاد رکھو کم سے کم اتنا اصول تو یاد کر لو کہ ایک عالم کا، میں تو خیر معمولی سے طالب علم ہوں، عالم کیا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے نا، جتنی آخری حد تک جا سکتا ہے وہ جا رہا ہے، اور میرے ساتھی مجھ سے زیادہ جانسار اور مخلص لوگ جو میرے ساتھ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں بیچارے، آپ انصاف سے بتائیے نا، کوشش ہی تو کر سکتے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں، نتیجہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ دینے والی ذات ہے اللہ کی۔ جتنا اس نے امتحان رکھا ہے ہم سب کے لیے، وہ امتحان ہمیں ہر حال میں دینا پڑے گا، مگر پھر بھی دعا کریں، کیونکہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے ان لاپتہ بچوں کا پتہ مل جائے، ان کے والدین کو مل جائے، بے شک پیش کر دو ان کو بھائی، ان کو پیش کر دو، عدالتوں میں پیش کر دو۔ اس لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ نتیجہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کب تک ہوگا، کیا ہوگا، آخر ہمارے بچوں فلاں کیا ہوگا فلاں کا، یہ بے وقوفوں والا سوال ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بس رسول سے بھی یہی فرمایا اللہ نے اپنے حبیب سے بھی، وَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، یا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پھر اس کے بعد کیا کریں، تَوَكَّلْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس اللہ پہ چھوڑ دیں کام۔ ہم کام کر رہے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیا ہم نے، اللہ ہماری مدد، اگر ہمارے نصیب میں اللہ نے جو بھی لکھا ہے ہمیں قبول ہے، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہم راندے درگاہ ہو جائیں گے، راندے درگاہ ہو جائیں گے قوم، ہمیں معلوم ہے، ہم سب سوچ کے بیٹھے راندے درگاہ ہو جائیں گے کہ لو جی انہیں یہ کر دیا، انہیں مروا دیا، انہیں فلاں کروا دیا، انہیں بند کروا دیا، ٹھیک ہے ہو جائے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے یہ لکھا ہے ہمیں قبول ہے۔ لیکن آخر ان عورتوں بچوں کو، ان بوڑھی ماؤں، یہ 90-90 سال کا باپ جو گلی گلی میں دھکے کھا رہا ہے، یہ 70-80 سال کی بوڑھی مائیں پھر رہی ہیں، یہ جوان بیویاں ان کی جو اٹھا لیے گئے، بچوں کو، معصوم بچوں کو گودوں میں لے کے پھر رہی ہیں، آخر خدا کو بندو ضمیر ہے، جواب دینا ہے کہ نہیں دینا، اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا ہے نا۔ ایسے ہم آرام سے، کیونکہ میرے گھر میں مصیبت نہیں پہنچی لیا تھا، میں آرام سے بیٹھ جاؤں، نہیں عزیزو، دعا کرو، دعا کرو پروردگار عالم سب کو ان کے گھروں تک پہنچائے۔ خیر چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اب یہاں سے کل سے شروع کریں گے بات، زندگی رہی کل کا تو مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، پرسوں کا تو بالکل بھی نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، لیکن چلیے بات کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں۔ مگر ایک بات بتا دیں، ابو الاسود دوئلی اتنا بڑا عالم ہے نا، اس نے ایک معیار دیا، یہ کیسے علی کی فضیلت کا قائل ہے، یہ کیوں علی کی فضیلت کا قائل ہے جناب ابو الاسود دوئلی، بڑا عجیب ان کے پاس منطق ہے، ہر آدمی کے پاس الگ الگ دلائل ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ جس کے دل میں نور ڈالتا ہے نا ایمان کا، دلیل خود ہی دے دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک جاہل بڑھیا چرخا کاٹنے والی، وہ نہ منطق پڑھی ہے، نہ فلسفہ پڑھی، کچھ نہیں معلوم، نہ تفسیر، نہ قرآن، نہ حافظ، کچھ نہیں ہے، نہ حدیث، کوئی اس کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو اتنی دلیل رکھتی ہے بھائی، ایک بات جانتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میرا چرخا میرے کاتے بغیر نہیں چل سکتا، میرے گھمائے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ اتنا بڑا کائنات کا چرخ کیسے چل سکتا ہے اللہ کے بغیر، اللہ نے اس کے دل میں دلیل ڈال دی نا، ڈال دی نا۔ ایک کسان نہیں پڑھا لکھا، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، کچھ نہیں، لیکن دلیل اتنی بڑی اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی۔ کیا دلیل ڈال دی؟ جب اسے پوچھو گے نا، تجھے کیا پتا اللہ ایک ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے، کہ سون کیسے اللہ ایک، سون میں اتنی طاقت سے زمین کو کھودتا ہوں، بیج بوتا ہوں، یا گٹھلی بوتا ہوں، یا پنیری لگاتا ہوں، یا جڑ لگاتا ہوں، طاقت لگاتا ہوں نا، جب تک طاقت نہ لگاؤں زمین نہیں کھودتی، کھرپی سے، ہل سے، ٹریکٹر سے، جس طرح سے بھی کھودتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن دیکھ آخر یہ ننی سی معمولی سی کوپل میں کتنی طاقت ہے کہ جو زمین کا سینہ چیر کے باہر آتا ہے۔ اس ننی سی کوپل کو یہ طاقت جس نے دی ہے وہی خدا ہے۔ تو اللہ نے دلیل دی ہے نا، دین ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق دلیل دی، تو پہچاننے والے یوں پہچان لیتے ہیں، نہیں پہچاننا، جس کو نہیں پہچاننا وہ کہتا ہے 18 مرضی میں کس کی مانوں، مجھے پتا ہے کہ ایک بھی ہوتے تو جب بھی نہیں مانتا، اب تو جب بھی نہیں مانتا، تیری فطرت میں نہیں ماننا، تو ڈیوٹی پر ہے، آن ڈیوٹی، تو پلانٹڈ ہے، تیرا کام ہی یہی ہے ان طاقتوں سے لوگوں کو ہٹانا جن طاقتوں سے سامراج کانپتا ہے۔ مرجعیت نہیں، بیڑا غرق کیا ہے نا سامراج کا، انہی کے فتاوی پہ سارا کام ہو رہا ہے نا دنیا میں، تب سب سے بڑا نقصان کسے ہو رہا ہے مرجعیت کا، امریکہ کو ہو رہا ہے نا، سب سے بڑا نقصان کسے ہو رہا ہے مرجعیت کا، اسرائیل کو ہو رہا ہے نا، اس کے حواریوں کو ہو رہا ہے نا، ہر جگہ، عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، تو جس کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہی تو مال لگائے گا نا کہ ان سے ہٹا دو۔ لیکن میں نے کیا کہا، مطمئن رہو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس مرجعیت کے گرد آتا ہے، یا یوں کہوں کہ مرجعیت ضمانت میں ہے، حفاظت میں ہے اپنے امام زمانہ کی، اپنے زمانے کے امام کی پناہ میں ہے مرجعیت۔ اپنے زمانے کے امام کی پناہ میں ہے مرجعیت، اطمینان رکھو، اس میں زیادہ بولتا بھی نہیں، مجھے پتا ہے کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تاریخ میں ان کے نام عبرت بننے آئیں گے، ان کے بچے ان کے اوپر نہ معلوم ان سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے توڑ لیں گے، بعد میں کیا کریں گے بھائی، ان سے جان چھڑاؤ، یہ وہی ہیں خیانت کار، ملت کے خائن لوگ ہیں یہ، خائن، یہ غدار ہیں، کہ جس وقت ضرورت تھی لوگوں کو کہ جمع کیا جائے، ہاتھ مضبوط کرو ان بوڑھے مراجے کے، اس وقت انہی نے لوگوں کو لڑایا اور لوگوں کے درمیان، اچھا پہچان ہمیشہ بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا، جب قوم پہ وقت پڑے گا یہ کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی اسیروں کے لیے نکلے، کبھی لاپتہ لوگوں کے لیے، اتنے انہیں مورچے لگائے، اتنا سوشل میڈیا پہ لڑے، اتنی تقریریں کی، اتنی مجلسیں کی، کبھی شہیدوں کے لیے، کبھی جب ظلم ہوتے ہیں مومنین مارے جاتے ہیں، کبھی یہ نکلتے، پہچان یہ ہے کہ کبھی ملت کے لیے نہیں نکلیں گے، ملت کو لڑانے کے لیے نکلیں گے، جب نکلیں گے آپس میں لڑانے کے لیے نکلیں گے، کبھی ملت کے درد کے لیے، درد کو دور کرنے کے لیے، تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے، کبھی ان کی تقریریں نہیں ہوں گی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آئیے بہت ٹائم ہو گیا، پر وہ جلدی جلدی چلتے، ابو الاسود دوئیلی بصرے میں ہے، جناب عثمان بن حنیف جو مولا کائنات کی طرف سے بصرے کے والی ہیں ان کے ساتھ ہیں، اب یہ جمل کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور جمل والے پہنچ گئے، بصرے کا محاصرہ کر لیا، تو عثمان بن حنیف نے ابو الاسود دوئیلی کو بھیجا کہ تم جاؤ ان سے مذاکرات کرو، آخر یہ چاہتے کیا ہیں، ابو الاسود دوئیلی آئے، ان کو جانتے ہیں سب، بولا جان جو ہستیاں تشریف لائی ہیں وہ بھی جانتی ہیں، تو ابو الاسود دوئیلی نے کہا بھائی خیریت ہے، کیوں کیا یہاں پہ کیا لینے آئے، کہا جی ہم تو فلاں کے قتل کا بدلہ لینے، خلیفہ کے قتل کا بدلہ لینا، انہوں نے کہا بھائی ہم نے مارا ہے کیا، بصرے والوں نے مارا ہے کیا، ورنہ یہاں مارے گا، نہ ہم نے مارا ہے نہ قاتل ہے ہمارے پاس، تو یہاں کیوں چلے آئے، کہ نہیں تم ہمارا ساتھ دو گے جنگ میں، ہمارا ساتھ نہیں دو گے، کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ کیوں دے دیں، اور جب پھر عقلی منطقی بات کرتے ہیں مولا سعید دوئیلی کے، کہا نام لے کے فلاں فلاں فلاں، آپ تینوں ہستیاں میرے سامنے کھڑے ہو، مجھے بتاؤ کہ بھائی میں نے تو خود سنا، میں جانتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ آپ تو خود اکساتے رہے، آپ آج قاتل کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، قاتل کا آتا پتا ہم مل جائے تو ہمیں بھی بتا دو، لیکن آپ تو ان لوگوں میں ہو جو اکسا رہے تھے کہ اس بوڑھے کو مارو، آپ تو بڑھ بڑھ کر کہہ رہے تھے، اور پھر فلاں فلاں، میں نے دیکھا تھا جب آپ بیعت کر رہے تھے علی کی، علی کی بیعت کر رہے تھے، بھائی یہ کیا مسئلہ ہو گیا، عقلی طور پہ ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، تو ایک ہستی نے فرمایا کیا تم مجھ سے لڑو گے، کہا بھائی ہم تو ہر ایک سے لڑیں گے، جو بھی خلیفہ برحق کے خلاف آئے گا ہم اسے لڑیں گے، کوئی عقلی جواب وہ نہ دے سکے، کہا دیکھو مجھے راضی کر دو، مجھے قانع کر دو، مجھے دلیل دے دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میری باتوں کا جو میں نے سوال رکھے ان کا جواب دے دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، کہا جواب کوئی نہیں تھا، کہا بس جواب یہ ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ کون ہستی آئی ہے، اس کا ساتھ دو، کہ اگر اس ہستی کا حوالہ دے رہے ہو تو اس ہستی کے لیے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ گھر میں بیٹھو، گھر سے باہر نہ نکلنا، وہ سارے حوالے جو آپ سنتے رہتے ہیں ابو الاسود دوئیلی نے دے دیے، پھر ابو الاسود دوئیلی بڑھاپے میں جب ان سے کہا گیا کہ اب سب علی کے دوست مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اب تو علی سے ہاتھ ٹوٹا، لو کہا کہ دیکھو بات سنو، میں ایسے حمایت نہیں کر رہا، میں تمہارے سامنے اپنی زندگی کا وہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ جس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہی، کہ جہاں بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر رسول کا وارث ہے تو میں غدیر خم کی حدیث پڑھتا ہوں، اب واقعہ بتاتا ہوں جمل کا، یہ میں نے جمل کا تعارف کرایا نا، ابو الاسود جلدی سے گزر گیا کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، اب تو ابو الاسود دوئیلی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے دو لوگوں کو دیکھا، دو لوگوں کو، دو قسم کے لوگوں کو دیکھا، ایک جب جمل والے عثمان بن حنیف پر غالب آئے، قبضہ کر لیا تھا نا بصرے پہ، بصرے پہ حملہ کیا تھا، میں تفصیل سے مجالس پڑھ چکا ہوں، قبضہ کیا تھا، عثمان بن حنیف کی داڑھی ایسے کھینچی گئی تھی آس علی کے صحابی کی جان اثار کی، اور کہتے ہیں ابو الاسود دوئیلی جب وہ قبضہ ہوا اور بیت المال میں جب داخل ہوئے وہ لوگ تو سونا چاندی دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں، خاص طور پہ دو ہستیوں کا ذکر کرتا ہے کہ ان دو ہستیوں نے جیسے ہی سمجھ گئے نا آپ دو ہستیاں کون مشہور نام ہیں، ان دونوں کو دیکھ کر دونوں نے جیسے ہی سونا چاندی دیکھا تو ایک دم بلبلا اٹھے، ٹوٹ پڑے سونا چاندی میں، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو اللہ نے کس طرح سے مال غنیمت ہمیں عطا کر دیا، کس طرح یہ سونا چاندی دے دیا، کہ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ سونے چاندی پہ کس طرح ٹوٹ پڑے مال غنیمت سمجھ کے، دوسرا منظر میں نے کیا دیکھا، کہ کیوں میں کہتا ہوں کہ علی علی ہے، کوئی علی کے مقابلے پر نہیں، کہ دوسرا منظر میں نے وہ دیکھا کہ جب علی فتح ہو گئی تھی نا جمل ختم ہو گئی تھی ایک دن میں، صبح سے شام تک لڑائی فارغ ہو گئی تھی. تو مولا کہہ کے میں نے جب علی کے ساتھ داخل ہوا بیت المال میں، میں خود تھا داخل ہونے والا، جب میں داخل ہوا تو علی نے بڑی حقارت سے اس سونے اور چاندی کو دیکھا. علی نے بڑی حقارت سے اس سونے چاندی کو دیکھا اور کہا یا سفرا و یا بیزا غری غیری غری غیری المال یعصب الظلم وانا یعصب المؤمنین. اے سونے چاندی کے ڈھیر، جا کسی اور کو دھوکہ دے. کہتا ہے دو کریکٹر تمہارے سامنے رکھا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کس کو مانوں. یہ کہتے تھے ابو الاسود دوئیلی، بھائی تم خود فیصلہ کر دو، ایک وہ ہے جو کہتا ہے، ایک کہتا ہے یہ، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ غری غیری، اے سونے چاندی کے ڈھیر، جا کسی اور کو دھوکہ دے. المال یعصب الظلم، یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی، یہ یعصوب ہے ظالم لوگوں کے. یعصوب تو پتا ہے نا، اب تشریح نہیں کرتا، کل تشریح کر دوں گا. ابھی سردار کا معنی لے لیجئے کہ ان کے رئیس، ظالموں کا رئیس، ظالموں کا سردار کیا ہے؟ مال. آج بھی ظالموں کا سردار مال ہے نا، اس مال کے چکر میں تو ظالم سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے لیے آئین بدل رہے ہیں، اپنے لیے قانون بدل رہے ہیں، اپنے لیے پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں مال کے لیے. المال ہو رئیس یعصب الظلم وانا یعصب المؤمنین، یہ مال مٹنے والا ہے جو ان کا سردار ہے. میں سردار ہوں مومنین کا، میں یعصوب ہوں مومنین کا. یعنی علی نے اعلان بتایا کہ اس کی سرداری ختم ہو جائے گی، جا کسی اور کو دھوکہ دے. اے مال میں ان مومنین کا سردار ہوں کہ قیامت تک ان کی سرداری میرے پاس رہے گی، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ میری ہی سرداری کے دائرے میں کھڑے ہوں گا. قیامت کے دن بھی میں ان کا سردار ہوں گا، یہاں بھی میں ان کا سردار ہوں، وہاں بھی میں ان کا سردار ہوں. یعصوب کے اصل معنی کیا ہے زندگی کے کل بتائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بہت ساری باتیں رہ گئی، بہت ساری باتیں رہ گئی، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی آگے موضوع کو لے کے چلیں گے. اور آپ اسی انشاءاللہ دلچسپی توجہ سنتے رہے. مجھے بڑی آج خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ آج بہت معاملہ میرے لیے نازک ہوگا، مگر یہ کہ الحمدللہ ہم اس منزل کو طے کرتے ہوئے نکل گئے. بس کیوں آئمہ طاہرین نے اپنی ہی ظاہری زندگی کے دوران ایسے ایسے شاگرد، ایسے ایسے علماء تیار کیے؟ کیوں؟ بتا دیا کہ یہ علم کا مکتب ہے. یہ کیا ہے؟ جاہلوں کی میراث نہیں ہے. مذہب اہل بیت کس کی میراث ہے؟ علم کی میراث. آئمہ طاہرین نے علم دیا، اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی علم کو پسند کیا، جہل کو پسند نہیں کیا، خرافات کو پسند نہیں کیا. خامخا کی وہ جھوٹی سچی جو چلتے نا ویسے، فلاں امام نے فرمایا، کوئی بھی جھوٹ تہمت امام سے لگائی اور چلا دی، اور بچے بیچارے فارورڈ کرتے پھر رہے، امام نے فرمایا تو امام نے فرمایا تو امام نے فرمایا. اور ان کو بھیجنے والے کو پتا ہے کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر پہ کتابیں ہیں، یا کتاب خانے میں جا کے کتاب ڈھونڈے گا کہ کتاب ہے بھی کہ نہیں جس کا نام لکھا ہوا ہے. جھوٹ ہے، تہمت. جو معصوم پہ تہمت لگاتے ہوئے نہ ڈرتے ہوں عزیزو، بتاؤ مجھے، ایک تو ہے معصوم کا قول ٹھیک ہے، نشر کر رہا ہے، ایک معصوم نے کہا ہی نہیں، فرمائی نہیں، اپنی مرضی کو معصوم کا قول بنایا اور چلا اور خوش ہو رہا ہے کہ واہ بھائی واہ، میں نے کیا زبردست کام کر دیا، لوگوں کو اتنا حق حق نہیں رہتا اگر اس میں جھوٹ شامل ہو جائے. ہمیں ضرورت کیا ہے جھوٹ کی؟ ہمارے پاس سچ اتنا ہے، اتنا ہے کہ قیامت تک کے لیے کافی، جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے نا پھر، کیونکہ جھوٹ جہاں بھی شامل ہوگا پھر سچ کہاں رہتا ہے؟ وہ حق تو نہیں رہا. حق اسی لیے حق ہے کہ اس میں سچ ہی سچ ہوتا ہے، اس میں جھوٹ شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ورنہ واقع کربلا نہ ہوتا نا. سچ ہے، میرے شہزادے نے علی اکبر نے اتنا پوچھا تھا بابا سے، بابا ہم حق پر ہیں نا، مجھے بتائیے جس طرح کے لوگ حسین کے ساتھ تھے، حسین چاہتے تو کتنا بڑا لشکر جمع نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا، نہیں کیا. کیا کیا استعمال حربے نہیں کر سکتے، لیکن معصوم کو اس کی ضرورت ہے. دیر سے صحیح مگر حق سامنے آئے گا، دیر سے آ جائے کوئی بات نہیں، مگر حق تو سامنے آئے گا. بابا ہم حق پر ہیں. حسین نے گلے سے لگا کے کہا تھا ہاں بیٹا کیوں نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہم حق پر. بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ جب حق پر ہے تو پھر کیا پرواہ. قیامت تک کے مومنین کو ہم جیسے غلاموں کو، طالب علموں کو سمجھا دیا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، پہلے یہ طے کر لو کہ حق پر ہو کہ نہیں. جب حق پر ہے پھر کیا ڈرنا ہے بھائی، کتنی یلغار ہو جائے، کتنا مال خرچ ہو جائے، ہمیں کیا کی پرواہ. جس کا دین ہے اس کو زیادہ پرواہ ہے، جو حقیقی محافظ ہے، ہمارا کام ہے اپنی جد و جہد کرنا، ہمارا کام ہے اپنی بساط بھر کوشش کرنا، لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانا۔ مانے نہ مانے اس کا منہ سے تھوڑی پوچھا جائے گا، میں ذمہ دار ہی نہیں ہوں اس کا۔ بس عزیز، کربلا میں فیصلہ ہو گیا، اگر حق پر ہونے کا یقین نہ ہوتا تو کوئی بھی فرد اپنے حرم کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جاتا، لیکن حسین چھوڑ کے گئے۔ کیوں؟ حسین جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں۔ کوئی اپنی بچی کو، 4 سال کی بچی کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو اس طرح سے بیابان میں چھوڑ کر نہ جائے کہ بعد میں آئیں اور لوٹیں، حیوان صفت لوگ، درندے صفت لوگ ان خیام کو لوٹ کے آگ لگائیں۔ اگر اپنی سچائی کا یقین نہ ہوتا تو سید سجاد اتنا طویل فاصلہ زنجیروں میں، ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں، توقع خاردار میں طے نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ سچائی تھی، یہ حق تھا معصومین کا کہ آپ نے تمام راہوں کو طے کیا۔ کیسی راہ ہے، کیسا توقع، کیسی زنجیر؟ بس چند جملے سن لیجیے۔ جو 4 سال کی بچی ہے نا سکینہ، اس کے بارے میں چند جملے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تو نیٹ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، بچے زیادہ، ہم سے زیادہ ہم تو نہیں نکال سکتے، لیکن بچوں سے نکلوا لیتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو کربلا کا سے شام تک کا راستہ ہے نا، اس کا پورا نقشہ موجود ہے کہ کہاں کہاں سے کتنا لمبا فاصلہ طے کر کے لے جایا گیا تھا اسیروں کو۔ اس راستے میں 64 قبروں کے نشان ہیں، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان بیویوں اور بچوں کی قبریں ہیں مختلف علاقوں میں، کہ جب قافلہ اسیروں کا گزر رہا تھا، یہ بچی گر گئی یا بچہ گر گیا یا خاتون گر گئی، بیچارے کا انتقال ہو گیا، جب اہل کوئی اور قافلہ گزرا تو اس نے دفنا دیا، اوپر لکھ دیا یہ فلاں قافلے کے اسیر جو گر کے یہاں ان کا انتقال ہو گیا، یہ شہادت ہو۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ 64 میں ممکن ہے کہ سب صحیح نہ ہو، کیونکہ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، ممکن ہے سب صحیح نہ ہو، جیسے بنا بھی نہیں جاتے، لیکن یہ طے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بچے ایسے کہ جو راستے میں گر کے دم توڑ گئے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے عزیزو، سکینہ کا وجود۔ کربلا سے جب قافلہ چلنے لگا ہے ناصروں کا، تو اونٹوں پہ پالان نہیں تھے، جب اونٹوں پہ بٹھایا جا رہا تھا قیدیوں کو تو کوہان تھام لیتے تھے قیدی، اونٹ کا کوہان تھام کے بیٹھتے تھے۔ اب آپ سوچیے سفر کرنا کتنا مشکل ہے۔ اچھا بچے کیسے بیٹھے؟ بڑوں نے تو تھام لیا، لہذا بچے گر جاتے تھے۔ حسین کی 4 سال کی بچی کو رسی سے باندھا گیا تھا اونٹ کے لیے۔ میں نے روایت کے پورے الفاظ نہیں پڑھے، نہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا، میں نے بہت ہلکا سا کر کے 2 جملوں میں آپ کو بتا دیا کہ رسی سے اس بچی کو باندھا گیا۔ بس بچے جب گر جاتے تھے، یہ ملعون قافلہ روکتے تھوڑی دے، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک مقام پہ وہ نیزہ جس پہ سر حسین بلند تھا، وہ ظالم کے شقی کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گئے، نہیں بڑھتا تھا، لاکھ کوشش کی مگر نیزہ آگے نہیں بڑھا۔ شمر ملعون تازیانہ لے کر وہاں سید سجاد کی پشت، پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں۔ ایمان نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، توق خاردار جس کی تشریح آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے توق خاردار کہا جاتا ہے، اس توق میں اندر کی طرف میخیں تھیں، میخیں، جب بیمار حرکت کرتا تھا، گولے مبارک کو حرکت دیتا تھا، وہ میخیں اس کی گردن میں چبھتی تھی، گھستی تھی۔ آئے نیزے کے قریب آ کر بابا کو خطاب کر کے کہتے ہیں، بابا کربلا سے یہاں تک میری پشت میں اب طاقت نہیں نکلتی، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سر حسین گویا ہوا، اور کوئی بعید نہیں کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے ہوں، جو معروف روایت ہے وہی پیش کر رہا ہوں۔ سر حسین گویا ہوا، میرے لال سید سجاد میں دیکھ رہا ہوں، مگر میں کیا کروں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، جب تک سکینہ نہ آ جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ باقی سمجھ میں آ گیا کہ قافلہ نہیں روکا جاتا تھا، حسین نے انتظام کیا کہ قافلہ رکے کیوں، میری بچی کی منزل یہ صحرا نہیں، میری بچی کی منزل شام کا زندان۔ قافلہ روک دیا گیا، ناقے بٹھا دیے گئے، بیبیاں اتری، ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں جا رہی ہیں بیبیاں، آواز دیتی ہوئی سکینہ کو، کچھ دور پہ بچی کے گریے کی آواز آئی۔ اب جو ثانیہ زہرا تیزی سے آگے بڑھی تو کیا دیکھا، کوئی بیوی بچی کو آغوش میں لیے بیٹھی، بچی رو رہی ہے اور وہ بیوی تسلی دے رہی ہے میری بچی نہ رو, ابھی تیرے والی سا کے تجھے لے جائے. پر جو ہی اب اندر دیکھا آواز دی آگے بڑھ کر ثانیہ زہرا نے بچی کو, بچی نے اس بیوی کی گود چھوڑی دوڑ کر زینب کی آغوش میں آ گئی. زینب نے سکینہ کو تسلی دی, ام کلثوم کے حوالے کیا, اس بیوی کا رخ کر کے کہتی ہے بیوی آپ نے بڑا احسان کیا, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے اس یتیمہ پہ شفقت کا سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, اس اپنی آغوش میں پناہ دی. پسیدہ ثانیہ زہرا یہ جملے ادا کرتی ہیں, ادھر وہ بیوی چہرے سے نقاب ہٹا لیتا, میری بچی زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے, میں کوئی اور نہیں تیری ماں زہرا ہوں, ماں زہرا بس عزادارو برسوں سے بچھڑی ہوئی زینب ماں سے, ماں کی آغوش ملی سر رکھ دیا گود میں بلک بلک کر رو رہی ہے. مختصر یوں سمجھیے کہ زینب نے ایک ایک کی شہادت کا حال سنا دیا, پورا واقعہ کربلا سنا دیا ماں بہت دیر کی. کاش اس وقت آ گئی ہوتی جب میرے بھائی کا خشک گلا پشت گردن سے کاٹا جا رہا تھا. یہاں تک روایت ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ماں نے پلٹ کر کہہ دیا ہوگا میری بچی کسے بتاتی ہے, تو نے مدینہ چھوڑا تھا میں نے مزار چھوڑ دیا, جہاں جہاں تو جاتی تھی میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی. زینب شب عاشور جس بیوی کے رونے کی تو آواز سنتی تھی پشت خیمہ سے کوئی اور نہیں, میں تیری ماں زہرا کی ریا کر رہی تھی. میری بچی زینب ساری رات میں اس جگہ کو صاف کرتی رہی ہوں جہاں میرا حسین ذبح کیا گیا. زینب کسے بتاتی ہے, ارے کہیں اور نہیں میری آغوش میرے حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. بس مختصر سی دعا کرتے ہیں آپ سے, دعا کرتے پروردگار بحق بیمار کربلا ریحان آدمی صاحب کو جن کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں پڑا دی تھیں لوگوں نے, ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما. جس کا بھی کوئی مریض ہے بحق بیمار کربلا سب کو صحت کامل و عاجل عطا. بار الہ ہماری ملت کو ہم کو سب کو ثابت قدمی عطا فرما. معبود اگر تو نے کوئی امتحان ہمارے نصیب میں رکھا ہے تو اس امتحان میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری ملت کو حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. معبود ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما, دہشت گردوں کو نیست و نابود کر, صاحبان اختیار کو صاحبان اقتدار کو حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرما. بار الہ ان کو ہدایت دے دے, سب سے بڑے دشمن تو یہ خود ملک کے بنے بیٹھے ہیں. بار الہ ان لٹیروں سے ہماری جان چھڑا دے. بار الہ ہمارے اسیر و لاپتہ لوگوں کو جلد از جلد ان کے ورثا تک واپس پہنچا دے. معبود تو جانتا ہے جتنی توان ہے جتنی طاقت ہے اتنی کوشش کر سکتے ہیں وہی کوشش کریں معبود, نتیجہ تیرے ہاتھ میں. جب تک تو نے امتحان ہمارے نصیب میں رکھا ہے معبود ہمیں ثابت قدمی دے, ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما. بار الہ توفیق دے ہماری ملت میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت قائم ہو جائے. جو عناصر ہماری ملت میں انتشار کا باعث بنتے ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے, اگر ہدایت کے قابل نہیں ان کے شر سے اس مظلوم ملت کو محفوظ فرما دے. تاجیل فرما ظہور امام زمانہ. میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے, خمینی بشکن کے لیے, شہید مظلوم شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی اور تمام شہدائے ملت کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں.